السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا چار لیسن نمبر 2 آیت نمبر 98 سے 101 تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ان آیتوں کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے لیسن کا یا جو پچھلی آیات تھیں ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے بارے میں جو بتایا گیا تھا, حج کن پر فرض ہے, تو حج کے بارے میں یہ بات دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج نہ کرنا بہت بڑی وعید ہے. یہ حدیث ترمذی کی ہے, ابواب الحج باب فی التغلیظ فی ترک الحج. تو بہرحال اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے. اسی طرح سے مکہ کے بارے میں جو خاص وہاں پر امن کا ذکر کیا گیا ہے, وہاں پر کیا کیا چیزیں منع ہیں حج کے دوران بھی اور ویسے بھی مکہ میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی, البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے, اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی, اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی, اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا, پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. جیسے کہ فتح مکہ کے وقت آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر جنگ کی اجازت ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں, نہ شکار کو ہانکا جائے, نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے, الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے, اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اچھا, اسخر کی اجازت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے مکہ کی حرمت اور تعظیم سے متعلق دو تین باتوں کا پتہ چلتا ہے, آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. پہلا, حرم مکہ میں فوج کشی اور جدال و قتال منع ہے, اور مکہ کی یہ حرمت تا قیامت تک باقی رہے گی. اسی طرح سے آپس میں جنگ و جدال کرنا بھی منع ہے وہاں پر. دوسری بات, حرم مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ و معمون ہیں, ان کو نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ شکار کے لیے انہیں ہانکا جا سکتا ہے. تیسرا, حرم مکہ کے درخت اور پودے بھی محفوظ ہیں, انہیں بھی کاٹنا ممنوع ہے, البتہ بعض ضرورتوں کے تحت گھاس یعنی جس کی اجازت آپ کے چچا نے لی تھی اس کی اجازت ہے. چوتھا, حرم مکہ میں گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے, الا یہ کہ اٹھانے والے کی نیت یہ ہو کہ وہ مالک تک پہنچانا چاہتا ہو یا وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے. یہ مسلم کی حدیث ہے. البتہ موذی جانوروں کو حرم مکہ میں مارنے کی اجازت ہے, چنانچہ کچھ جانوروں کے یا جانداروں کے نام اللہ کے رسول نے جس کی اجازت دی ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پانچ جانور بدذات ہیں یعنی جس کو مارنے کی اجازت ہے, انہیں حرم میں بھی مارنا چاہیے. ایک کوا, چتکبرا کوا, چیل, بچھو, چوہا اور کاٹنے والا کتا. اور دور صحابہ میں اگر کوئی پناہ لے لیتا مجرم تو جب تک وہ حرم میں رہتا اس سے باس پرس نہیں کی جاتی تھی, خواہ وہ کسی حد والے گناہ کا مجرم ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی یہاں کی حرمت کے قائل تھے اور انہوں نے اس پر باقاعدہ عمل کیا. یہ الگ بات ہے جیسے کہ یزید نے جب سیدنا امام حسین کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے مکہ میں آ کر پناہ لی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں جیسے کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہم نے پڑھا, تو وہاں پر انہوں نے اس کو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی گئی حجاج بن یوسف نے کی تھی, تو اس وقت ان لوگوں نے وہاں کی حرمت کو پامال کیا تھا. بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن یہ چیزیں وہاں پر منع ہیں. ایون کوئی گناہگار مجرم بھی وہاں پر چھپ جائے تو اس سے بھی وہاں پر بدلہ نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ یہ مکہ کی حرمت کے پیش نظر ہے. اسی طرح سے حج کی فرضیت، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی، یہ آپ کو بتایا گیا کہ پانچواں رکن ہے، تو جس شخص نے حج نہ کیا ہو اس پر حج فرض ہے، اور اگر کوئی شخص معذور ہو تو وہ اپنے طور پر کسی اور کو حج کروا سکتا ہو، اپنی طرف سے تو کروا لے، لہذا اسے حج بدل کہتے ہیں. اور اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو اور نظر پوری کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے رشتہ داروں پر اس کی نظر کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، یا خواہ یہ نفلی حج ہی کیوں نہ ہو. اور جب تک راستہ پرامن ہو تو حج واجب رہے گا، لیکن راستے میں جانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس وقت تک کے لیے حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا راستہ پرامن ہو تو حج ضرور کر لینا چاہیے. اور الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں کہ آج کل اللہ کا شکر و احسان ہے کہ بہت آسانی ہو گئی ہے. اور جیسے کہ وہ وعید آئی ہے کہ جو حج استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، لہذا اس بارے میں ہمیں خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے. اب آئیے آج کی آیتوں کی طرف. آیت نمبر 98، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیچھے سے جو موضوع چلتا آ رہا تھا، دراصل وہ اہل کتاب سے ہی ریلیٹڈ تھا. بیچ میں حج کی آیتیں آئیں اور انفاق کی بات آئی، اس کے بعد دوبارہ رخ انہی کی طرف مڑ گیا ہے. کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ بے آیت اللہ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر اہل کتاب کے اس عقیدے کی بات کی گئی ہے جس پر بات پہلے سے چل رہی تھی. اور اہل کتاب جو مسلمانوں سے کینہ رکھتے تھے، ان کے دل میں کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس نعمت سے محروم ہو جائیں، یعنی اسلام کی نعمت سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ. تو ایک واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی اسلام کے آنے کے وقت سے ہی یہ سازش رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے پھیر دیں، موڑ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشنز ہیں کرسچنز کے یا غیر مسلموں کے، این جی اوز ہیں اور مشنریز ہیں، اور یہ لوگ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی ایک رپورٹ بتائی جائے تو آپ لوگ سن کر حیران رہ جائیں. اور سب سے زیادہ ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں، مشنریز ہیں، یہ مسلمان ملکوں میں ہیں. اور یہ نہیں چاہتے، یعنی آج اگر ہم ان کی سوچ، ان کا نظریہ، یا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو جو بات ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو نان مسلم مت بناؤ، انہیں ریورٹ مت کرو، بلکہ کیا کرو، انہیں مسلمان مت رہنے دو. تو یہ ان کی سب سے بڑی سازش ہے. اور یہ سازش آج نہیں ہے، یہ سازش اس وقت سے ہوتی چلی آ رہی ہے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر وہی بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کا، اور کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو؟ من آمن تبغونہ عوجہ وہ انتم شہدا، جبکہ تم گواہ بھی ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دین واقعی میں اللہ کا دین ہے. تو یہ اہل کتاب کی شروع سے سازش رہی ہے، شروع سے ان لوگوں کا گول، ان لوگوں کا نصب العین یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے. اگر ان کا بس چلے تو وہ سارے مسلمانوں کو آج اسلام سے پھیر دیں، اور یہ شروع سے وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں. ان لوگوں کا دوسروں کو بہکانا، یہ دراصل اسلام کی دشمنی کا طریقہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے، پہلی بات تو. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح بات نہیں بتاتے تھے، جن کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی تھی. اور اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے کہ اگر یہ وہی نبی ہوتا جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے تو پھر ہم لوگ اس پر ایمان نہ لاتے. تو اس طرح سے مسلمانوں کو برگشتہ کرتے، اور اللہ کی آیات کو خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیتے تھے. اسی طرح سے ایک اور ان کا کام تھا، یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ کجی تلاش کرتے ہیں. من آمن تبغونہ عوجہ وانتم شہداء، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے اس کے پس منظر میں کہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ واقعہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا یہودی, اس نے جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں اور اس طرح سے آپس میں گھلے ملے ہوئے ہیں, اسے مسلمانوں کی آپس کی محبت, ایک ساتھ مل بیٹھنا اور ایک ساتھ کام کرنا پسند نہیں آیا. ایک بوڑھا یہودی تھا جس کا نام شماس بن کیس تھا, اس کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو حاسد ہوتا ہے تو حاسد شخص کبھی بھی دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں جلن سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ شماس بن کیس, اس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ جا کر انصار کی مجلس میں جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دے. اور یہ جنگ بواس دراصل وہی ہے جو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلوں میں کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 900 سال سے چلتی آ رہی تھی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 1300 سال سے چلتی آ رہی تھی. بہرحال تو یہ جنگ ان کے درمیان جو چل رہی تھی اس کا ذکر چھیڑ دیا جائے. اور اس سلسلے میں جو دونوں قبیلوں نے اشعار پڑھے تھے وہ اشعار ان کو پڑھ کر سنائے. وہ یہودی نوجوان وہاں گیا اور اس نے یہی کام انجام دیا. بس پھر کیا تھا, اسی وقت اوس اور خزرج میں توتو میں شروع ہو گئی اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک فریق دوسرے فریق سے کہنے لگا, یعنی اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ, اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں. دیکھیے آپ, ہتھیار کی آوازیں آنے لگی اور ہتھیار کا شور بلند ہونے لگا اور مقابلے کے لیے ہررا کا میدان بھی طے پا گیا اور لوگ نکل کھڑے ہوئے. قریب تھا کہ ایک جنگ چھڑ جاتی, اتنے میں کسی نے اللہ کے رسول کو خبر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مہاجرین کو لے کر فوراً وہاں پہنچے اور جاتے ہی آپ نے فرمایا, مسلمانوں میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے اور اس جال میں پھنسانے والے بھی وہی یہود تھے. اور پھر اس طرح اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے اور رونے لگے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا دیا اور مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا. یہ ابن ہشام کی اس میں درج ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہود تو چاہتے ہیں, اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں, مسلمان آپس میں مرے کٹیں اور ان کے آپس کے تعلقات کبھی بہتر نہ ہوں. جو آج ہمارا رخ ایسی جو ہمارے دشمن قومیں ہیں یا جو ہم سے دشمنی پر اتر آئی ہیں تو ہمارا رخ ان کی طرف ہونا چاہیے تھا, تو الٹا آج ہمارا رخ الٹا اپنے آپس میں مسلمان بہن بھائیوں کی طرف ہے. آج ہم اپنے آپس میں مسلمانوں کو ہی کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے نام لے کر کہ فلاں فلاں اس کے لوگ وہ ایسے ہیں فلاں ویسے ہیں. تو یہ سب کہہ دراصل یہ ان لوگوں کی چالیں ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے کہ مسلمان آپس میں کامیاب ہوں. آپ دیکھیں کہ شروع کا جو وقت تھا صحابہ کرام کہ کیسے انہیں آپس میں کیسے وہ لوگ تھے, ہزاروں سال سے ان کے اندر جنگیں چلتی آ رہی تھیں, قتل و غارت گری عام تھی, لیکن اسلام نے ان کو شیر و شکر کر دکھایا. لیکن آج دوبارہ پھر وہی جاہلیت کا دور لوٹ آیا ہے اور یہ اہل کتاب انہوں نے اپنی سازش میں یہ اس وقت بھی بہت تیز تھے اور آج ان کی سازشیں اور تیز ہو گئی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے دین سے پھیر دیں. تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہی ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا کے چھوڑ دیں گے. تو اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اہل کتاب کی بات مت مانو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کس کے پیچھے دوڑ رہی ہے, ہم ہر چیز انہی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں, جیسا وہ کریں گے ویسا ہی ہم کریں گے, ہم کو ان لوگوں کی زندگی اچھی لگتی ہے اہل کتاب کی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ من قوم فمنہ, کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے ساتھ ہوگا یا انہی میں سے ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم قدم بہ قدم اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی پیروی کرو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی کھو میں جا گری ہوں گی تو تم بھی وہیں جاؤ گے. تو وہی چیز آج نظر آ رہی ہے, ہم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایسا دین ہم اپنائے ہوئے ہیں کہ جو اسلام تو نظر ہی نہیں آتا اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین, کہ تمہیں پھیر دیں اپنے دین سے, تمہیں پھیر دیں. تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کن کن چیزوں میں ہم غیر مسلموں کی پیروی کر رہے ہیں. خاص طور سے عقیدے پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم کو اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا. مسلمانوں کو آپس میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس بنا پر آج انتشار کا شکار ہیں, تو اس کو ختم کرنا ہے. تو کبھی بھی گروہ بندیاں نہ کریں, کبھی بھی اہل کتاب کی بات نہ مانیں. اہل کتاب تو یہ چاہیں گے, یہ دراصل جیسے آپ لوگوں نے وہ فقرہ سنا ہوگا نا, جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, کہ جب برٹشرز نے یہاں پر حکومت کی تھی تو ان کا کیا جملہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ہے نا, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ کیا کرو, ان کو بانٹ دو اور حکومت کرو, ان کو آپس میں لڑواؤ اور حکومت کرو. تو جیسے وہ ایک کہانی آتی ہے نا بندر کا انصاف والی, دو بلیاں ہوتی ہیں, ان کو ایک روٹی کہیں ملتی ہے, اب وہ دونوں اس پر سے لڑنے لگتی ہیں کہ میں لوں گی سے, وہ کہتی ہے میں لوں گی, کہتی ہیں کہ چلو ہم بندر کے پاس چلتے ہیں انصاف کے لیے, وہ ہمارا انصاف کر دے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دونوں کو آدھی آدھی دے دیتا ہوں. لیکن جب وہ روٹی کے دو ٹکڑے کرتا تو ایک طرف زیادہ حصہ کر دیتا ہے, ایک طرف کم, کہتا ہے کہ ایک کو زیادہ آ گئی, ٹھیک ہے اس کو کاٹ لینے دو اور مجھے کھا لینے دو. اس طرح سے وہ زیادہ پارٹ جو ہوتا ہے روٹی کا وہ خود کھا لیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اچھا ادھر والی اب زیادہ ہو گئی ہے, ایسا کر کر کے وہ پوری روٹی خود ہی ہضم کر جاتا ہے. اور پھر بلیاں آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتی ہیں. تو آپس کی لڑائی کا فائدہ ہمیشہ تیسرا شخص اٹھاتا ہے, اس بات کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ. تو اسی لیے کبھی بھی خاندان میں بھی, آپس میں میاں بیوی بھی, آپس میں بہن بھائی یا سسرال والوں سے, کبھی بھی اس طرح سے کام نہ کریں کہ آپس میں لڑنے بھرنے لگ جائیں. اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ کوئی تیسرا شخص آ کر اٹھا لے گا. تو آپس کے تعلقات کو مضبوط کریں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حیرت کا جملہ ہے, استجاب والا جملہ ہے, کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. اس ایک فقرے میں پورا حل بتا دیا گیا کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہو تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو, اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تو آج ان کی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہے, تو پھر کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں, کیسے ہم دین سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم دین کی تعلیمات کو لے لیں, قرآن اور سنت کو فالو کریں, تو یقین جانیے کہ آج ہمارے آپس کا سارا جو افتراق ہے, انتشار ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے. لیکن ہم لیتے نہیں ہیں نا, ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن تو ہمیں ایک جگہ جمع ہونے کی, ایک ساتھ ملنے کی تعلیم دیتا ہے, وہ ہمیں ایک امت قرار دیتا ہے. قرآن وہ یہ نہیں کہتا کہ تم شیخ ہو, تم خان ہو, تم سید ہو, نہیں, وہ کہتا کہ تم سب مسلمان ہو, تم سب امت مسلمہ ہو, تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, ایک ہی جماعت ہو. تم کو تو سب کو مل کر لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے, تو ہم تو سب ایک ہیں. اب اگر ہم آپس میں لڑ بھڑ جائیں تو بتائیے پھر وہ کام کون کرے جو اللہ نے ہمارے ذمہ تفویض کیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جو کوئی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ, ہدیہ کا لفظ آیا ہے. تو جو کوئی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا تو تحقیق پھر وہ صحیح راستے پر ہوگا, اسے رہنمائی مل جائے گی, وہ صحیح راستے کی طرف اپنی منزل مراد تک پہنچ جائے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, اور یہ ہم نے پیچھے پڑا, عین سواد میم یعتصم کا روٹ ورڈ ہے, کسی چیز کو مضبوط پکڑ لینا, مضبوط کڑے کو کہتے ہیں. تو جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو تو تحقیق وہ رہنمائی اس کی گئی طرف سیدھے راستے کی. آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں, ہم میں سے سب کی خواہش ہے, آپ کی, میری, تمام لوگوں کی, کہ فائنلی اگر ہم پوچھیں ایک دوسرے سے تو سب یہ کہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر پہنچ جائیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ جو ہدیہ کا جو لفظ ہے یہ بہت غور کرنے والا ہے, اور یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. ہم جو دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, تو کبھی ہم نے غور بھی کیا کہ وہ راستہ ہے کون سا آخر؟ کس راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے؟ اہدنا, اس کے معنی ہم نے پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں ہی, کہ ہمیں دکھا, چلا اور منزل مقصود تک پہنچا, تینوں معنی آتے ہیں اس لفظ کے. تو ہدایت ایکچولی ہے کیا؟ اصل میں ہدایت کس کو ملتی ہے اور کیا چیز ہے؟ تو ہدایت دراصل یہ ہے کہ دلوں کا صحیح چیز کو پا لینا، اپنی منزل مراد کو پا لینا، اپنے منزل مقصود کو پا لینا. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں تڑپ بھی ہو اور طلب بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کفر کی طرف مت جاؤ، تم کفر کی طرف جانے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی اس کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس کو تم تھام لو. ایک واقعہ سنہرے اوراق میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ امام حرم کے بارے میں ہے، ایک خاتون وہاں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ بازو میں کوئی عورت ہے جس کا بچہ بار بار ستا رہا ہے. تو وہ عورت بہت پریشان ہو گئی، وہ بچہ سے نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا تھا، بہت تنگ کر رہا تھا. تو وہ بچے کو ڈانٹنے لگی اور پھر اس کو کھڑا کرنے لگی ایک طرف. تو بازو میں کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی عرب، اس نے کہا کہ تم بچے کو کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہو؟ اور میرا بھی بچہ ایسے ہی تھا، جب میں اس کو حرم میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر آتی تو وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. میں اسے ایک ہی جملہ کہتی تھی، کچھ اور نہیں کہتی تھی، کہ اللہ اسے ہدایت دے، یا حد اللہ، اللہ اسے ہدایت دے. اور تم جانتی ہو کہ اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ تو وہ خاتون پوچھنے لگی جن کا بچہ ستا رہا تھا کہ آپ بتائیں کیا اثر ہوا. تو اس خاتون، بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ ابھی تم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے یہ میرا وہی بیٹا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اکثر مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا کہ کوئی بھی جملہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ غارت کرے، خاموش نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ ستاتا رہتا ہے. اکثر ماؤں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اس وقت دعا دے دیا کریں. اور یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم آج دنیا کی چیزوں پر نظر ڈالیں تو دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کا ملنا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسلمان ہونا ہی بہت بڑی نعمت نہیں ہے، یہ بھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو آج بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کفر و فسق میں لگا ہوا ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی بغاوت کر رہا ہے، کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، مسلمان بھی. تو اصل جو بڑی نعمت ہے، اصل جو خزانہ ہے، وہ دراصل ہدایت ہے. ہدایت کا مل جانا بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پر اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اس کو ہدایت دے دی جائے گی. مجھول کا صیغہ استعمال کیا گیا، ہدیہ دے دی جائے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دی جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا احسان کر دے، تو اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کو، اس کی رسی کو، اس کی کتاب کو، اس کے احکامات کو، اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اسے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کتنی مضبوط مٹھی پکڑ لیتا ہے نا، مٹھی میں اگر ہم اس کو انگلی دیں چھوٹے بچے کو، تو جب وہ مٹھی بند کرتا ہے اپنی تو اتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح سے تھام لینا ہوگا، ہمیں بھی اس طرح سے پکڑ لینا ہوگا مضبوطی سے. یا تسلیم کا یہی مطلب ہے کہ جس نے پکڑ لیا، تھام لیا اللہ کا دامن مضبوطی سے، فقد ہدیہ، اسے دے دی گئی ہدایت. کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. اور یہ کامیابی کا جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ یہی نا صراط مستقیم، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے مضبوطی سے تھاما. وہ ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی بات جیسے ان کے سامنے آتی تھی وہ فوراً فوراً مان لیتے تھے. تو یہ ہدایت ملنا بہت بڑی بات ہے. تو کہا گیا کہ جس کو ہدایت دے دی گئی، جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھاما، تحقیق اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف. تو یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. تو اپنے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور پھر جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا طلب کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں. اور کوئی بھی آپ کتنے بھی غصے میں، کبھی لعنت کا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں، بلکہ اس وقت بھی دعا ہی کریں، ہو سکتا ہے اسی وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو کہا گیا کہ اسے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی ہے، سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ